بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رحمة للعالمين حبيبنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ناظرين، امید کرتا ہوں آپ انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے، اور جہاں کہیں بھی ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں. یہ مشعل راہ ہے جو براہ راست سرزمین قوم سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. انسان فقر و احتیاج کا مجسمہ ہے اور فقیر ہے، محتاج ہے. یہ فقر اور احتیاج اس کی ذات میں شامل ہے، اور جب کبھی انسان اپنے اندر کسی کمی کا، ضرورت کا اور نقص کا احساس کرتا ہے اور یہ احساس اس کے اندر انگڑائی لیتا ہے تو پھر اس کے لب جنبش میں آتے ہیں اور وہ اپنے دل کی بات کو، جو کچھ اس کے دل میں گزر رہا ہوتا ہے، خالق دل کے سامنے رکھ دیتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کو کیا ضرورت پیش آتی ہے، کن چیزوں کا احساس کرتا ہے، کون سی چیزیں ضروری سمجھتا ہے اپنے لیے، ان سب چیزوں کا تعلق اس کے ایمان اور اس کے عقیدے سے ہے. ہم اور آپ بہرحال بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری دو طرح کی ضروریات ہوتی ہیں انسان کی، ایک تو جسمانی ضروریات ہیں، ایک روحی اور معنوی ضروریات ہیں، اور دونوں ضروریات کو پورا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے. اگر کسی ایک ضرورت کو پورا کرنے میں ہم کچھ کمی چھوڑتے ہیں یا نقص باقی رہ جاتا ہے تو پھر ہم اس منزل پر نہیں پہنچ سکتے جہاں پر ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے. صحیفہ مبارک سجادیہ کے ذیل میں جو ہماری گفتگو ہے اس کا تعلق بھی معنوی ضروریات میں سے ایک حصہ ہے، بہت ہی اہم، اخلاقیات کا. اس سے اس کا تعلق ہے، گہرا تعلق. دعا مکارم الاخلاق کے عنوان سے ایک دعا ہے، امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی 20ویں دعا. اس حوالے سے ہماری گفتگو ہے، اور معنوی ضروریات میں اس کا باقاعدہ شمار کیا جاتا ہے. اخلاقیات کا عقائد ہیں، احکام ہے اور اخلاق ہے. اسلامی اخلاق کیا چیز ہے اور کہاں تک اس کا دائرہ وسیع ہے اور کس حد تک اس کا تعلق ہے انسانی ذات سے، یہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتانا چاہتے ہیں اس دعا میں. پچھلی بار اس اہم دعا کے سلسلے میں، دعا مکارم الاخلاق کے سلسلے میں ہماری گفتگو کا آغاز ہوا. انشاءاللہ آج بھی اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. آج بھی الحمدللہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں فاضل محترم جناب حجت الاسلام المسلمین مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی آپ کی خدمت میں اور محترم ناظرین کی خدمت میں سلام اور خوش آمدید پیش کرتا ہوں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آج بھی آپ تشریف لائے، اس پروگرام کے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ایک نسبتاً طویل سلسلہ رہے گا اس دعا کے حوالے سے ہمارا چونکہ یہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی اہم ترین دعاؤں میں شمار کی جاتی ہے. بہت سی شرحیں اس کی لکھی گئی ہیں، اور ایک میں سمجھتا ہوں اچھے پروگراموں میں سے اور اچھے موضوعات میں سے انشاءاللہ آج کا یہ ہمارا موضوع، جو البتہ پچھلی بار جو شروع ہوا ہے دعا مکارم الاخلاق کے حوالے سے، یہ رہے گا انشاءاللہ.
انشاءاللہ
اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو آج کی شروع ہو، آئیے پروگرام کا سرنامہ دیکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہم نے اور آپ نے بارہا سنا ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. خلق عظیم ہے کیا؟ تقریباً یہ ہماری گفتگو ہے مکارم الاخلاق کے حوالے سے اور اس کے عنوان کے تحت. 20ویں دعا ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبور آل محمد صحیفہ مبارک سجادیہ میں. قبلہ پچھلی بار ہماری کچھ مقدماتی گفتگو رہی اس حوالے سے، دعا مکارم الاخلاق کے حوالے سے، اور یہ عرض کیا گیا کہ بہت سی دعائیں ہیں جو باقاعدہ صلوات سے شروع ہوتی ہیں، یا پھر کچھ دعائیں ہیں کہ جو جس میں صلوات شروع میں نہیں ہے لیکن بکثرت اس میں صلوات کا ذکر ملتا ہے ہمیں. دعا مکارم الاخلاق ان دعاؤں میں سے ہے کہ جہاں پر صلوات کا بکثرت ذکر ہے، اور یہ جگہ جگہ ہمیں یہ فقرہ دیکھنے کو ملتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا ہدف ہو سکتا ہے محمد سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں، اس کی طرف اشارہ ہوا، اور کچھ ایمان کے حوالے سے اکمل ایمان کیا چیز ہے، ایک اشارہ ہوا تھا. ایک طرح سے ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی ان فقرات کے حوالے سے. آج ہم باقاعدہ طور پر شروع کرنا چاہیں گے اس گفتگو کو. بسم اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آلہ و بلغ بی ایمانی اکمل الایمان واجعل یقینی افضل الیقین وانتہی بنیتی الی احسن النیات وَبِعَمَلِ إِلَىٰ أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ. یہ وہ شروع کے فقرات ہیں کہ جس کو دعائے مکارم اخلاق میں امام سجاد علیہ السلام نے اپنے خداوند متعال کی بارگاہ میں بیان کیا ہے. اشارہ ہوا تھا کہ اخلاق حسنہ اور مکارم اخلاق میں ایک فرق ہے.
جی,
اخلاق حسنہ میں آپ خداوند متعال کی بارگاہ میں آ کے ایمان کی درخواست کرتے ہیں, کیونکہ تمام اخلاق کی بنیاد ایمان کے اوپر ہے. اس وقت آپ کی سچائی عروج پر ہوگی جب آپ کا ایمان عروج کے اوپر ہوگا. اگر آپ صحیح ایمان نہیں رکھتے ہیں تو آپ سچائی کے راستے میں بھی ثابت قدم نہیں رہ سکتے,
صحیح
پیر لڑکھڑائیں گے آپ کے. اس دعا میں امام علیہ السلام ایمان میں قید لگا دیتے ہیں, ایک خصوصیت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ پروردگارا مجھے پہنچا دے, بلغ ایمانی, میرے ایمان کو پہنچا دے. یعنی اصل ایمان مورد نظر نہیں ہے. یعنی جو شخص اس دعا کو خدا اندر مطالع کی بارگاہ میں آ کے پیش کر رہا ہے, اصل اس کا مومن ہونا, اصل یہ کہ اس کے پاس ایمان ہے, یہ مورد بحث نہیں, یہ ہے
ٹھیک,
کیونکہ ایمان کو پہنچا دے. اب اگر اصل ایمان میں اس کو مشکل ہے, ابھی ایمان اس کا ایمان صحیح نہیں ہے, تو یہ ایمان اس کے آگے کے مرحلے کو بیان کر رہا ہے, اور یہ دعا اس کے آگے کے مرحلے کو بیان کر رہی ہے. کون سا ایمان؟ اکمل الایمان. یعنی اگر ہم کائنات میں 100 لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس ایمان ہے, تو اس کا ایمان اس میں کیا ہونا چاہیے؟
کامل ترین,
کامل ترین ہونا چاہیے. یہ دعا ہے. خوب, شاید محترم ناظرین کے ذہن میں یہ فوراً سوال اٹھے گا کہ بھائی دعا ہے مکارم اخلاق, ایمان صفت نفسانی ہے کہاں کے لیے؟ اصول دین میں جب مومن اور کافر کی گفتگو آپ کرتے ہیں, مومن اور مسلمان کی آپ گفتگو کرتے ہیں, تو گفتگو کہاں ہوتی ہے؟ اخلاق میں ہوتی ہے یا اصول دین میں ہوتی ہے؟
اصول دین میں ہوتی ہے.
اصول دین میں ہوتی ہے. کیوں امام نے آگے یہیں سے شروع کر دیا؟ بھائی امام آتے کسی صفت حسنہ سے شروع کرتے, اس کے بعد حضرت کیا فرما رہے ہیں یا ایمان کے بعد؟ وجع الیقین افضل الیقین. بھائی یقین کی بات بھی معمولاً اصول دین میں کی جاتی ہے کہ آپ کا یقین خدا کے بارے میں ہے یا نہیں ہے, کیسا یقین ہے. اس کے بعد آگے امام فرماتے ہیں وانتہی بنیتی الی احسن النیات, نیت کی گفتگو آ گئی. چوتھے مرحلے میں آ کے آپ فرماتے ہیں وبعملی الی احسن الاعمال. ایک بہت ہی باریک نقطہ ہے یہاں کے اوپر, اور جو دعائیں مکارم الاخلاق کے شروع کرنے سے پہلے جس کے اوپر ہمیں توجہ دینا ضروری ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا اخلاق, ہماری صفات, ہمارا عمل یہ خوبصورت نہیں ہو سکتا, مگر یہ کہ اس سے پہلے ہم تین چیزوں کے بارے میں خوب صحیح سے غور کریں. یعنی کیا؟ یعنی یہ تین چیزیں پلر ہیں.
صحیح.
یعنی جو اخلاق کا ایک آسمان ہے, اس آسمان کے لیے یہ ستون ہے.
تین ستون ہیں.
تین ستون. اگر ان تینوں کو آپ نے مستحکم نہیں کیا اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک بہت ہی عظیم آسمان کو بنا, بہت عظیم چھت کو, بہت عظیم گھر کی آپ بنا رکھیں, تو یہ ممکن نہیں ہے. پہلی چیز ایمان, دوسری چیز یقین, اور تیسری چیز نیت. ان تینوں کے اوپر
سوال, اس سوال کا جواب کہ ایمان, یقین اور نیت کا کیا تعلق ہے اخلاق سے,
اخلاق سے
یہاں پہ مل جاتا ہے.
جی
صحیح. عمل سے پہلے یہ تین چیزیں کلیئر ہونی چاہیے.
بھائی دیکھیے, بہت آسان سی میں آپ کو مثال دوں. اگر آپ کسی ایسی جگہ کے اوپر جا رہے ہیں جہاں آپ کو یقین ہے کہ یہاں آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا ہے, ایک مرتبہ آپ کو یقین نہیں ہے, تھوڑا سا آپ شک میں کہ پتہ نہیں فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا, اور آپ اس فائدے کو حاصل کرنا بھی چاہ رہے ہیں, خوب اگر آپ کو یقین ہوگا تو آپ زیادہ تیزی سے جائیں گے, یا اگر آپ کو یقین نہیں ہے؟
یقین ہوگا تو بہرحال.
احسنت. تو اگر ہم یقین کے مرحلے کے اوپر فائز ہوں گے تب ہم بہت تیزی سے جائیں گے اپنے اخلاق کو سدھارنے کے لیے. اگر ہم ایمان کے مرحلے کے اوپر فائز ہوں گے اور ہمارا ایمان کمال کے درجے کے اوپر فائز ہوگا, تب ہم آئیں گے مکارم اخلاق کی طرف.
صحیح. اگر یہ ایمان اور یقین اور نیت کی بات اگر نہیں ہوتی ہے اور کچھ ہمیں ظاہری طور پر کچھ اخلاقی خصوصیات کسی میں دکھائی دینے لگتی ہیں, تو وہ دیر پا نہیں ہوتی ہیں.
ہاں, یہی
یا اس کے اندر جسے کہتے ہیں گہرائی نہیں ہوتی ہے, ذرا سی کچھ سختی اس کے سامنے آتی ہے, کوئی اس کے سامنے جیسے کہتے ہیں کوئی بدتمیزی کوئی کر بیٹھے ایک دم سے, اس کو غصہ دلا دے, تو جو ظاہری سانچہ ہوتا ہے اس کے اخلاقی صفات کا کچھ,
بس
وہ سب کنارے چلا جاتا ہے.
ایک دینی مثال آئے دیتے ہیں. आपने बाज़ लोगों को देखा होगा, शायद हमारे साथ भी ऐसा ही होता होगा कि जब हम नमाज़ के लिए खड़े होते हैं तो हमारी सारी तवज्जो खुदावंद मुताल की तरफ होती है कि भाई हाथ हिले ना फला ना हो, तवज्जो मरकूज़ रहे किसकी तरफ,
अल्लाह की तरफ।
अल्लाह की तरफ। अब फ़र्ज़ कीजिए नमाज़ पढ़ते में कोई नामहरम मेरे सामने से गुज़र रहा है, खूब मैं क्या क्या देखूँगा उसकी तरफ, भाई ये नमाज़ मुझसे क्या कह रही है, भाई
ना
तुम
देखो,
नमाज की हालत में। अच्छा नमाज की हालत में क्या है, नमाज की हालत में हम खुदावंद मुताल की तरफ मुतवज्जे हैं। क्या सिर्फ नमाज की हालत में खुदा मेरी तरफ मुतवज्जे है या खुदा हर वक्त मेरी तरफ मुतवज्जे है?
हर वक्त
तो क्योंकि हमें अभी इस बात का यकीन नहीं हुआ है बेअन्न अल्लाह यरा, कि खुदावंद मुताल बेशक बेशक देख रहा है, क्योंकि हमें इस बात का यकीन नहीं हुआ है, लिहाजा नमाज के टाइम आपने देखा होगा माह मुबारक में बहुत सी चीज़ें इंसान खुद ब खुद तर्क कर देता है, मकरूहात हैं, मतलब रोज़े में वाजिब भी नहीं है कि आप उसको तर्क करिए, लेकिन फिर भी एक ख़ास ख्याल होता है, एक ख़ज़ा उस फ़ज़ा का ख़ास एक इंसान के ऊपर एक असर होता है। क्यों? क्योंकि खुदा का महीना, ये खुदा का महीना खुद एक भारी वर्ड है, जब आता है तो इंसान उसका ख्याल करने लगता है। क्यों? खुदा का महीना, क्या माह रजब खुदा का महीना नहीं है, क्या माह शाबान खुदा का महीना नहीं है, क्या दूसरे महीने खुदा के महीने नहीं हैं?
और दूसरे अय्याम।
सब अय्यामुल्लाह है, हर वक्त खुदा आपको देख रहा है। तो अगर इंसान इस यकीन तक पहुंच जाए तो खुद ब खुद अखलाक हसना को हासिल करने में ये चीज़ उसकी मददगार साबित नहीं होगी,
काफी मदद करती है।
काफ़ी मदद करती है। नीयत, अगर नीयत खालिस नहीं है, सच इंसान बोल रहा है लेकिन किस नीयत से सच बोल रहा है, खुदा को राज़ी करने के लिए, खल्क़ खुदा को राज़ी करने के लिए, या नहीं अपना एक वक़ार बनाने के लिए। ये बहुत ही
फर्क है।
दकीक पॉइंट है कि मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात हम सच बोलते हैं किस लिए, ताकि सामने वाला ये कई बड़े फलां साहब ने सच बोला और सच बोल के बहुत बड़ा नुकसान इन्होंने उठा लिया, लेकिन सच बोला, इस सच की अहमियत नहीं है, क्योंकि ये सच किस लिए, ये फ़ख्र फुरूशी है,
दिखावा है।
दिखावा है। लेकिन एक मरतबा इंसान सच बोलता है, कायनात को भी पता नहीं चलता, फ़क्त उसके खालिक को पता चलता है, लेकिन उसकी नीयत पाक है, परवरदिगार मैं इसलिए सच बोल रहा हूँ कि मुझे पता है झूठ तुझे बुरा लगता है
अच्छा, एक सच होता है जो सिर्फ शाख पर है,
ना,
आसानी से तोड़ा जा सकता है, एक है
बराबर
जड़ में।
जड़ों में
सही,
ये इस तरह से वो आपके
सच्चाई पर
दिल में
सवार
उतर
है।
चुका है
उसका किरदार सच्चाई पर
किरदार।
सवार है।
अब जब ये तीनों चीज़ें सही हो जाती हैं, हज़रत फरमाते हैं कि वब अमली एला अहसनिल आमाल बनता है, पहुंचा दे मुझे, यानी मेरे काम की इंतहा कहाँ पर हो, मेरे अमल की इंतहा कहाँ पर हो, अहसन आमाल के ऊपर, जो भी मेरा अमल हो वो अहसन आमाल हो। कभी अमल अहसन आमाल होगा, जब ईमान अकमल ईमान होगा, जब नीयत अफजल नीयत होगी, जब यकीन अफजल यकीनियात होगा, तब खुद ब खुद
शायद
अमल बेहतरीन बन जाएगा।
इला अहसनिल आमाल, मुझे एकदम से आपने जैसा कि इस फ़िक्र की तलावत फरमाई तो मुझे फ़ौरन आयत का वो हिस्सा याद आया, लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला,
अहसनु अमला, हम यही
वो
देखेंगे
मकाम।
वो मकाम। अच्छा उसका नतीजा क्या होगा, देखिए एक अजीब चीज़ है, यानी एक तरफ ये तीन चीज़ें हैं, यकीन ईमान और नीयत,
नियत
फिर इसके साए में क्या आ रहा है, अमल। अमल से जो नतीजा निकलता है उसको कहते हैं मकारिमुल अखलाक।
अमल से जो नतीजा निकलता है उसको कहते हैं मकारिमुल अखलाक। कुछ देर के लिए यहाँ पर हमारी गुफ्तगू रुकती है, इंशाल्लाह गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, मैं शुक्रगुजार हूँ आप हमारा साथ दे रहे हैं, एक ब्रेक के बाद आते हैं। या मुअती अल खैरात, हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अलैकुम बिमकारिमिल अखलाक फइन्ना रब्बी बअसनी बिहा, तुम तमाम लोगों का, तमाम मोमिनीन का, तमाम मोमिनात का फ़र्ज़ है कि तुम मकारिमुल अखलाक को हासिल करो, इसलिए कि मेरे परवरदिगार ने, मेरे पालने वाले ने मुझे मकारिमुल अखलाक ही के ज़रिए मुझे मबूस किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है मकारिमुल अखलाक के सिलसिले में। हमारी गुफ्तगू का मौजू भी दुआए मकारिमुल अखलाक है, 20वीं दुआ सहीफ़े मुबारक सज्जादिया में। बिस्मिल्लाह।
जी, तो इमाम अलैहिस्सलाम इन उसूल को बयान करते हैं, पहले खुदावंद मुताल से उन चीज़ों को मांगते हैं जिसके ऊपर आने वाली बात वाली बातें टिकी हुई हैं, और उसके बाद जो फ़िक्रात हैं वो भी उनका रब्त भी यकीन नियत और इन्हीं सब चीज़ों से है।
सही, एक बार एक जुमले में और इशारा कर दें, चूंकि ये
जी
बेस है हमारी गुफ्तगू का,
जी
हम कह सकते हैं जिसकी तरह अभी आपने इशारा फरमाया।
हाँ, यानी तकरीबन देखें एक हमारे पास असल है, बेस है, जो तीन चीज़ों से मिलकर बन रहा है, वो है हमारा ईमान, پھر ہمارا اس کے اوپر یقین اور پھر ہماری نیت.
یہ نیت, یہ بیس ہے.
دیکھیے یہ تینوں چیزیں قلبی ہیں. میرا ایمان کیسا ایمان ہے کسی کو کیا پتا, میرا یقین کیسا یقین ہے کسی کو کیا پتا, میری نیت کیا ہے اس کام کو کرنے سے, میں کس نیت کو اپنے دل میں رکھ کے اس کام کو کر رہا ہوں کسی کو کیا معلوم ہے. یہ سب امور نفسانی ہیں, یہ ایسی چیزیں جو آپ کے ضمیر میں ہیں,
صحیح.
لیکن ان سے جو چیز نکلتی ہے, جو ان کا اثر ہے,
اس کا جو آؤٹ پٹ ہے,
جی, اس کو کیا کہیں گے, وہ ہے آپ کا عمل.
وہ عمل ہے.
عمل کو دیکھ کے آپ کے ایمان کا اندازہ ہوتا ہے, عمل کو دیکھ کے آپ کی نیت کا اندازہ ہوتا ہے, عمل کو دیکھ کے آپ کے یقین کا اندازہ ہوتا ہے.
عمل کا ایک حصہ ہے اخلاق.
جی, نہیں, پھر جب آپ نے عمل انجام دیا تو عمل کو انجام دینے سے آپ کی نفس کے اندر کچھ خصوصیات ابھرتی ہیں.
صحیح,
ٹھیک. ایک مادی مثال سے اپنی بات کی وضاحت کروں. آپ کی نیت یہ ہے کہ ایک جگہ کہیں پر کوئی اولمپک ہے, کوئی جگہ ہے جہاں پہ ایک مسابقہ ہونے والا ہے, آپ فرسٹ آئیں, نیت یہ ہے. اس نیت کی وجہ سے آپ آگے کیا کریں گے, کوئی عمل انجام دیں گے, پریکٹس کریں گے.
صحیح.
جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کے اندر ایک صفت بنے گی کہ آپ اس کھیل کو اچھی طرح سے کھیل سکتے ہیں.
جب اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے, جب آپ سے کہہ دیا جائے, آپ کھیل سکتے ہیں.
لگیں گے. تو پہلے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کیا نیت ہے. جیسی نیت ہوگی ویسا آپ کی نیت, میں فرسٹ نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں, سیکنڈ آ جائیں چلے گا. تو اگر آپ کی یہ نیت ہے تو آپ کا عمل بھی ویسے ہوگا, صفت بھی ویسے ہی.
ٹھیک ہے.
تو ان تینوں کے سائے میں جو ہے ہمارے اعمال بنتے ہیں, اور ہمارے اعمال کی جو کیفیت ہوتی ہے اسی کی طرح کے ہماری اخلاقی صفات ہمارے اندر اجاگر ہوتی ہیں. امام علیہ الصلاۃ والسلام اسی لیے سب سے پہلے ان تین چیزوں کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ جو دوسرا فقرہ ہے, اللہم وفر بلطف کا نیتی, پھر وہ نیت کے بات ہے, وصح بما عندک یقینی, دوبارہ یقین کو بہتر کرنے کی بات ہے, واستصلح بقدرتک ما فسد منی, خدایا تو استصلاح کر دے, صحیح کر دے, نیک بنا دے
اچھا
جو چیزیں خراب ہیں. اب امام آتے ہیں, اسی کو بیان کرتے ہیں, اور اب کچھ مراحل آ رہے ہیں, دھیرے دھیرے وارد ہو رہے ہیں کس کی طرف, مکارم اخلاق کی طرف. مکارم اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح سے نیت دخالت رکھتی ہے, اسی طرح نیت کا استدامہ, نیت کا دائم ہونا بھی دخالت رکھتا ہے. محترم ناظرین کو پتہ ہوگا کہ نماز میں جب ہم آ کے شروع میں آ کے نیت کرتے ہیں کہ خدایا قربتاً اللہ, ہم تیری بارگاہ میں آ کے کھڑو کے نماز پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے نیت کر لیں اور اس کے بعد آپ کی نیت ختم ہو
جائے, دل جا ٹہلیں پھر اس کے بعد.
ہاں, ایسا نہیں,
ایسا نہیں,
بلکہ پوری نماز میں آپ کی نیت کیا ہونا چاہیے,
قربتاً اللہ.
آگے رہنا چاہیے. یہ جو میں نے مثال دی, جس وقت آدمی یہ جا کے جو ایکسرسائز کر رہا ہے, جس وقت آدمی جا کے پریکٹس کر رہا ہے, اس وقت بھی اگر آپ اسے پوچھیے کہ تمہاری نیت کیا ہے, وہ کیا بتائے گا, میری نیت ہے فرسٹ آنا, تو وہ نیت ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے. امام آ کے اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ خدا, یہ جو میری مشغولیات ہیں, جو میرا ذہن ادھر ادھر جاتا ہے, جس کی وجہ سے میری نیت ٹوٹ جاتی ہے, میرے ارادے کمزور ہو جاتے ہیں, جو میں نے سوچا ہے اس تک میں نہیں پہنچ پاتا ہوں, پروردگار اس کو تو ختم کر دے. اللہم صلی علی محمد و آلہ, وکفنی ما یشغلنی الاہتمام بہ, وَاسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْأَلُنِي غَدًا عَنْ. پروردگارا, مجھے ہر کام میں استعمال مت کرنا, مجھ سے ہر کام مت کروا لینا. نہیں, پروردگار مجھ سے وہ کام کروانا کہ جس کے بارے میں مجھ سے کل سوال کیا جائے گا.
مجھ سے وہی کام کروا, یا مجھے اسی کام کے توفیق, اسی کام کی توفیق عنایت فرما جس کے بارے میں تو کل سوال کرے گا.
بعد میں بھی امام یہی کہیں گے, جو میرے لیے مفید ہو, جو میرے لیے مؤثر ہو. یہ کام کب ہو پائے گا, کب خداوند متعال ہم سے یہ کام کروائے گا؟ پھر پلٹ کے آئیں, جب ہمارا ایمان ویسا ایمان ہوگا. بھائی دیکھیے, عام انسان یہ نہیں کرتا کہ جس کے پاس کسی کام کی صلاحیت نہ ہو اس کے ذمے وہ کوئی کام دے. اگر آپ بچہ, چھوٹا سا بچہ, آپ اس کے ہاتھ میں ایک شیشے کا گلاس دیں, اس سے کہیں بیٹا یہ پانی لے جا کے آپ پہنچا دیجئے, اور اس کا ہاتھ سے گلاس گر جائے, ہر عقل مند کس کو ڈانٹے گا؟ بچے کو نہیں ڈانٹیں گے, آپ کو ڈانٹیں گے. آپ نے بچے کے ہاتھ میں گلاس
کیوں دیا؟
تو بھائی کم سے کم خداوند متعال نعوذ باللہ اتنا تو سمجھتا ہے کہ بھائی اگر آپ کے اندر ایسے کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ جو عظیم کام ہے جن کے بارے میں کل سوال کیا جائے گا, جب صلاحیت نہیں تو کیا خدا آپ سے وہ کام کروائے گا؟
وہ ذمہ داری پھر آپ کے سر نہیں رکھے گا.
جوانی کے بارے میں جیسے ایک روایت ملتی ہے چھٹے امام سے، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے، کہ مثلا دو تین چیزیں ہیں جس کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا. من جملہ ان میں سے جس کے اوپر امام نے تاکید کی ہے وہ یہ ہے کہ تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا. امام کہہ سکتے تھے تم نے اپنی عمر کو کہاں صرف کیا، نہیں، امام نے کہا فرمایا تم نے اپنی جوانی کو کہاں صرف کیا. کیوں؟ کیونکہ جوانی سے پہلے جو بچپنا ہے اسے تو سوال نہیں کیا جائے گا، بھائی تم بالغ نہیں تھے، تم مکلف نہیں تھے، تو ٹھیک ہے جو کیا وہ گزر گیا. جوانی کے بعد جو تم نے کیا ہے وہ نتیجہ اسی جوانی کا.
صحیح
بھائی، جو تم نے جوانی میں بویا ہے وہی اپنے بڑھاپے میں اس کو
وہی آپ دیکھیں گے،
وہی دیکھ رہے ہو، اسی کو اسی فصل کو تم کاٹ رہے ہو، تو وہ بھی اہمیت نہیں رکھتا. اہمیت یہ جوانی والا حصہ رکھتا ہے.
یہاں باقاعدہ طور پہ آپ مختار ہیں
جی،
اختیار آپ کے ہاتھ میں،
اختیار آپ کے ہاتھ میں، آپ کو پتا ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے، ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں الحمدللہ.
الحمدللہ صحیح. جلد دے دو، کچھ دیر یہاں پر رکتے ہیں انشاءاللہ. یہ گفتگو کا ہمارا سلسلہ ایک طرح سے شروع ہوا ہے، آہستہ آہستہ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مکارم الاخلاق کہتے کسے ہیں. اچھا اخلاق ایک الگ چیز ہوتی ہے، مکارم الاخلاق ایک بہت ہی عظیم چیز ہے، ایک عظیم نعمت ہے اللہ کی کہ اگر کسی کے شامل حال ہوتی ہے تو بہرحال کوئی کمی نہیں ہے، پھر اس کے پاس بہت بڑا خزانہ اس کے ہاتھ میں ہے. کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں، انشاءاللہ پھر آتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. البتہ میں معافی چاہتا ہوں اگر میری آواز کچھ ناگوار گزر رہی ہو، کچھ موسم کا اثر ہے میری آواز پر، میں معذرت خواہ ہوں. ٹی وی کو بند مت کیجیے گا. بہرحال میری باتیں کم ہیں، مولانا علی عباس صاحب کی باتیں زیادہ ہیں جو صحیفہ مبارک سجادیہ کی روشنی میں بیان کی جا رہی ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں. چار پانچ منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس
جی. اب امام آتے ہیں مکارم الاخلاق کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں، ایک عظیم صفت بیان کرتے ہیں امام. مکارم اخلاق میں ایک خلق، ایک صفت، ایک کردار یہ ہے. حضرت فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آلہ ولا ترفعنی فی الناس درجتا الا حطتنی عند نفسی مثلہا. پروردگارا یہ مکارم اخلاق کی وجہ سے تو میرے درجات میں بلندی لے کے آئے گا، تو میرے درجات کے اندر اضافہ کرے گا، ایسا نہ ہو کہ میرے درجات میں اضافہ ہو جائے اور میں یعنی پبلک یہ سوچے کہ ہاں ان کے اندر کمالات آ رہے ہیں، خود میں اپنی نفس میں بھی یہ سوچتا رہوں کہ میرے اندر کمالات آ رہے ہیں. بہت ہی عظیم پوائنٹ کی طرف امام، ابتدائی دعا ہے، ابھی دعا شروع ہوئی ہے، کئی صفحے کئی پیج کی دعا ہے، ابھی میرے خیال میں ایک پیج بھی دعا کا نہیں ہوا ہے، تھوڑا سا ہم آگے بڑھے ہیں. امام شروع سے ہی جو ہے وہ سمجھائے دے رہے ہیں اس بات کو کہ دیکھو جب تم دعا کو آگے پڑھو گے تم کوشش کرو گے یہ صفات تمہارے اندر آئیں. پہلی صفت تمہارے اندر یہ آنا چاہیے، الا حطتنی عند نفسی مثلہا.
اللہ اکبر.
یعنی میں اپنے نفس کے نزدیک گرتا جاؤں، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے درمیان تیرے نزدیک بڑھتا چلا جاؤں.
اور یہ کیفیت بغیر ایمان کے، بغیر یقین کے حاصل ہو ہی نہیں
کیسے
سکتی.
ہو سکتی
نہیں ہو سکتی. جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جن کے پاس ایمان اگر نہیں ہے تو ان کی عزت اگر لوگوں میں بڑھ جاتی ہے،
کیا سمجھتے ہیں،
تو خود ان کے اندر غرور بھی بڑھ جاتا ہے،
غرور بڑھ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے. آپ دیکھ لیے بعض لوگوں کو، آپ سنتے ہیں کہہ رہے بھائی ان کو یہ مقام نہیں ملا تھا تب تو بہت اچھی طرح سے ملتے تھے، بہت سیدھے سے ملتے تھے، اب دیکھیں ذرا سے ان کو پوسٹ کیا مل گئی، سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ صفت ابھی ہمارے اندر،
لیکن یہ ایمان کا اثر ہوتا ہے کہ ادھر اگر لوگوں کی نظر میں اس کو ایک وقار مل رہا ہے، حیثیت مل رہی ہے، لیکن ادھر اپنی
درجہ نیچے گرتا ہے،
اپنی نظر میں وہ خود حقیر ہے.
کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ خدا کو پہچان رہا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ اپنے آپ کو پہچان رہا ہے. جتنا زیادہ پہچانتا چلا جا رہا ہے سمجھو کہ دنیا کتنی حقیر ہے، یہ انسان کتنا حقیر ہے، خداوند متعال کتنا عظیم ہے.
علی اس عظمت کے ساتھ جو اس کی لوگوں کے درمیان تھی، علی السلام اللہ علیہ کی، لیکن ان کو سب سے زیادہ جو لقب پسند تھا وہ ابو تراب.
ابو تراب،
خاکی بندہ،
خاکی بندہ، بہت یعنی عظیم بات ہے. یعنی یہ اسی صفت کے آپ کو بہترین تجلی کے دیکھنا ہے تو آئیے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام میں دیکھ لیجیے.
صحیح.
اور اس صفت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے. یعنی یہ صفت ابتدائی دعا میں بیان کی جا رہی ہے، نتیجہ انتہائی دعا میں آئے گا. یعنی کیا؟ یعنی جب ہم دعائے مکارم الاخلاق کو ختم کرنے کے بعد اور انشاءاللہ ان تمام مکارم کو اپنے اندر اجاگر کرنے کے بعد ایک ایک صفت کو آ کے چیک کریں گے کہ اچھا یہ صفت آئی کیا ہوا، میرے اندر تکبر آیا یا کچھ اور ہوا، میرے اندر غرور آیا یا نہیں، میرے اندر انکساری زیادہ آئی.
صحیح.
ابھی ہم نے سرنامے میں دیکھا کہ خدا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے منکسر مزاج تھے کہ دنیا کے بڑے بڑے متکبروں کو ان کے آگے تعجب ہوتا تھا. خوب، آپ خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں لیکن انکساری کا یہ درجہ
یہ عالم ہے.
یہ حال ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ آپ خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں. اب انسان اگر چاہتا ہے خلق عظیم کے اوپر فائز ہو تو پہلے یہ اخلاق آگے اپنائے، سیکھے، اس کی پریکٹس کرے. ایک دن میں حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے. اگر خدا نے اس کو کوئی نعمت دی ہے تو یہ آ کے نہ سوچے کہ خداوند متعال نے مجھے یہ نعمت دی ہے تو اب مجھے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ سوار کر دیا ہے. خداوند متعال نے اگر مجھے یہ مقام دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو چاہوں کر لوں. اگر خداوند متعال نے مجھے دولت دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیسے چاہوں اس کو خرچ کر لوں. نہیں، اگر خداوند متعال نے دولت دی ہے، مقام دیا ہے، کوئی پوسٹ دی ہے تو وہ ہمارا ذریعہ امتحان ہے.
بے شک.
جس کے پاس یہ چیزیں زیادہ ہیں اس کا امتحان زیادہ ہے، پھر جس کے پاس کم ہے وہ کیا کرے گا؟ کیا سوال کیا جائے گا؟ کسے حساب کتاب کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، جس کے پاس 100 روپے ہوں یا جس کے پاس ہزاروں اور لاکھوں روپے ہوں؟ کس کی مشغولیت زیادہ ہے؟ ٹھیک. تو لہٰذا جب تک کہ ہم اس کے اوپر آگے غور نہیں کریں گے، آگے بڑھنا مشکل ہے.
بہت خوب، الحمدللہ. بڑی پیاری باتیں ہیں، بڑے پیارے فقرات ہیں جن کی ہمیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. واقعا امام سجاد سلام اللہ علیہ کے فقرات ہیں دعائے مکارم الاخلاق میں. آج اپنی گفتگو کو یہاں پر ہم روکتے ہیں. انشاءاللہ اگر زندگی رہی، توفیق رہی، تو اگلے ہفتے بھی انشاءاللہ اور آئندہ ہفتوں میں بھی یہ سلسلہ گفتگو کا جاری رہے گا. اور آہستہ آہستہ ہمیں احساس ہوگا، اندازہ ہوگا کہ مکارم الاخلاق ہے کیا، امام سجاد ہمیں کہاں پہنچانا چاہتے ہیں. میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی، ناظرین میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. ایک دعا ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو اس کو پڑھیں. میرے سامنے کوئی آئینہ تو نہیں ہے، ایک شیشہ ہے، لینس ہے کیمرے کا، میں اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ سکتا ہوں. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. خدایا جس طریقے سے تو نے میرے ظاہر کو، میرے جسم کو اچھا اور خوبصورت بنایا ہے، میرے اخلاق کو بھی اسی طرح خوبصورت اور اچھا بنا دیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.